الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغسل. غسل کے احکام شروع ہوتے ہیں, یہ اس کا باب ہے. غسل کہتے ہیں کسی شے کو پانی سے صاف کر دینا, اس پر کسی طرح کا کوئی میل کچیل ہو یا کوئی ناپسندیدہ داغ ہو تو اسے دور کر دینا. یہ بدن کو پاک کرنے کے بارے ہے, کیونکہ جب نہا دھو کر بدن پاک کیا جاتا ہے تو اسے بھی غسل کہا جاتا ہے. غسل کیسے, کب واجب ہوتا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعبیہا اربع ثم جہدہا فقد وجب الغسل ان لم ينزل او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کے چاروں اعضاء کو حرکت دے, یعنی دونوں پنڈلیاں دونوں رانے اٹھائے اور اسے مشقت میں ڈالے, یعنی اسے جمع کرے, تو غسل واجب ہو جاتا ہے خواہ انزال ہو یا نہ ہو. علماء کے نزدیک میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اگر حشفہ غائب ہو جائے یعنی دخول ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے, ضروری نہیں کہ انزال ہو. عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء من الماء رواہ مسلم. وقال الشیخ امام سنہ رحم اللہ علیہ ہذا منسوخ. وقال ابن عباس انما الماء من الماء فی الاحتلام. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پانی سے ہے, یعنی اگر منی نکلے تو غسل واجب ہوتا ہے. تو جامع مشکات شریف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث منسوخ ہے, لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ احتلام کے بارے ہے, یہ ہم بستری کے بارے یا جمع کے بارے نہیں, یہ احتلام کے بارے ہے کہ اگر احتلام میں پانی خارج ہو جائے تو اس کے بدلے غسل واجب ہو جاتا ہے, یعنی پانی کے بدلے پانی ہے. وان ام سلمۃ قالت ام سلیم یا رسول اللہ ان اللہ یستحی لا یستحی من الحق فلعل المرأۃ من غسل اذ اعتملت قال نعم وإذا رأت الماء فخشت أم سلمة وجهها وقال يا رسول الله أو تحتلم الامرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها متفق عليه. وزاد مسلم برواية أم سلمة أن الماء رجل غليظ بيض مال مرات رقیق اسفر ایہما الا وسبق یکون منہ شبہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم ایک صحابیہ تھیں, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ کریم حق سے نہیں شرماتے. یعنی حق بات بیان بھی کرنی چاہیے, پوچھنی بھی چاہیے, جو کہ جانے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا. تو ازرائے ادب انہوں نے یہ آیت پہلے پیش کی کہ میں جو سوال کرنے جا رہی ہوں اگرچہ یہ بے باکی ہے لیکن اس کی ضرورت ہے, اور اللہ نے اجازت دی ہے کہ حق بات پوچھی بھی جائے بتائی بھی جائے. تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب عورت فارغ ہو جائے تو اس پر غسل ہے؟ اذ تملت, جب اس کا انزال ہو جائے تو اس پر غسل ہے؟ قال نعم, آپ نے فرمایا بے شک غسل ہے اس پر بھی. اور وزارات الماء فغزت ام سلمہ تھا, اور آپ نے فرمایا صرف ہم بستری میں فارغ ہونے سے غسل نہیں ہے, عورت کو بھی اگر اعتلام ہو جائے جس کی نشانی ایک تو خواب ہے یا اسے یاد رہے یا نہ رہے, تو اس کے کپڑوں پہ بھی پانی لگ جاتا ہے, اگر وہ فارغ خواب میں بھی اعتلام میں بھی ہو جائے تو بھی غسل واجب ہو جاتا. تو وہ بڑی حیران ہوئی, انہوں نے منہ پر ہاتھ مار کر کہا یا رسول اللہ کیا عورت بھی کو بھی انزال ہوتا ہے, اسے بھی اعتلام بھی ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا نام تربت تربت یمینک, آپ نے فرمایا ہاں تیرا ہاتھ خاک آلود ہو. یہ محاورہ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم کیسے سادہ آدمی ہو, کیسی عجیب بات کر رہے ہو. تو فرمایا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو, اولاد مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ اگر عورت کو انزال نہیں ہوتا تو اولاد عورت کے مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ بعض اوقات اولاد کا حلیہ مرد کے مطابق باپ کے مطابق ہوتا ہے, بعض اوقات بالکل ماں کے شکل پہ ہوتا ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے. پھر مسلم نے اس پہ زیادتی کی ہے کہ ام سلیم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ مرد کا مادہ منویہ غلیظ ہوتا ہے, گاڑھا ہوتا ہے اور سفید رنگ کا ہوتا ہے, اور خاتون کا مادہ پتلا ہوتا ہے اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے. تو جو مادہ انزال کے وقت غالب آ جائے, ریم میں پہلے پہنچ جائے, یا جو غالب آ جائے اس کے مطابق اولاد ہوتی ہے. عورت کا مادہ غالب آ جائے بیٹی ہو جاتی ہے, مرد کا آ جائے بیٹا ہو جاتا ہے. تو فرمایا جس طرح مرد کا مادہ اسے انزال ہوتا ہے اسی طرح عورت کو بھی ہوتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ بدا فغسل یدیہ ثم یتوضأ کما یتوضا للصلاۃ ثم یدخل الاصابع فی الماء ویخلل بها اسفل شعره ثم یصب علی راسه ثلاث غرفات بیدیه ثم یفیض الماء علی جلده کل متفق علیہ. وفی روایت لمسلم یبدا یغسل یدیه قبل ان یدخلهما الماء ثم يفرغ بيمينه الى شماله ويغسل فرجه ثم يتوضا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے, پھر وضو کرتے, استنجا کرتے, پورا نماز کا وضو کرتے جیسا کہ وضو نماز کے لیے کرتے ہیں, پھر پانی لے کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لمبے بال رکھے ہیں, آپ کان کی لو تک بال مبارک رکھتے تھے, پھر وہ بڑھتے رہتے تھے, جب شانہ مبارک پر آ جاتے تھے تو آپ کٹا کر پھر کان کی لو تک کر دیتے تھے. تو بالوں کی جڑوں میں پہلے انگلیاں تر کر کے پانی پہنچا لیتے تھے, پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے, کیونکہ اس وقت آج کل کی طرح نہ نلکے ہوتے تھے نہ ٹوٹیاں ہوتی تھیں, کوئی بڑا سا برتن رکھ دیا جاتا تھا اور اس میں یہ بھی کوئی آج کل کی طرح کپ وغیرہ بھی نہیں ہوتے کہ اس سے پانی ڈالا جائے. تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے, پھر پورا وضو نماز کا کرنے کے بعد حضور تین دفعہ پہلے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے, کیونکہ پانی بہا دینے سے بالوں کے اوپر سے بہ جاتا ہے، جلد خشک رہ جاتی ہے، تو پوری احتیاط سے پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا دیتے تھے. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ غسل ہاتھوں کے دھونے سے شروع کرتے تھے اور دھونے کے بعد اسے برتن میں داخل کر، چونکہ برتن سے پانی ہاتھوں سے لے کر استعمال کیا جاتا تھا. اور ہاتھ دھونے کے بعد پہلے استنجا فرماتے، پھر نماز کا وضو فرماتے، اور پھر غسل فرماتے. تو مسنون یہ ہے کہ پہلے پورا وضو کر لیا جائے سوائے پاؤں دھونے کے، کیونکہ غسل میں پھر پاؤں دھل جاتے ہیں، لیکن طریقہ ضروری یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے جائیں اچھی طرح، کلی کی جائے، غرغرہ کیا جائے. غرغرہ ضروری ہے اگر روزہ نہ ہو، روزہ ہو تو غرغرہ ضروری نہیں، کلی پر اکتفا کرنا چاہیے. روزہ نہ ہو، غیر رمضان میں 11 مہینے غرغرہ ضروری ہے کہ حلق تک پانی پہنچے. اسی طرح ناک صاف کر کے جہاں تک پہنچ سکتا ہے اوپر تک پانی اس میں جائے سے صاف کرے، اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لے تو غسل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وضو کا اس کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ سارے اعضاء دھل جاتے ہیں. لیکن اگر غسل کر کے پھر پانی بہائے تو اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالت میمونہ تو وضا تو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فسترته بصوب وصب على يديه وغسل ما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيد الارض فمسح ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه بذرائعه ثم صب على راسه فاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته صوبا فلم ياخذه فانطلق وينفض يديه متفق عليه. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے لیے پانی رکھ کر دیا اور ایک کپڑے کے ساتھ پردہ کر دیا، یعنی غسل کے لیے پردہ ہونا چاہیے، کھلے عام نہیں آنا چاہیے. آپ نے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، ان کو اچھی طرح دھویا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا، بائیں ہاتھ سے استنجا کیا، پھر زمین پر ہاتھ، یعنی استنجا کرنے کے بعد اس وقت یہ صابن وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے جس طرح ہمارے ہاں سر دھونے کے لیے خاص مٹی ہوتی تھی، یہاں بھی صابن نہیں ہوتے تھے. ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ عورتیں، مرد عموماً مرد بھی پٹے رکھتے تھے، تو یہاں پہاڑوں سے وہ مٹی ملتی تھی، لے آتے تھے اور اسے گھول کر سر میں لگا کر پانی ڈالتے تھے، صابن سے زیادہ صاف ہو جاتے تھے، بال چمک جاتے تھے. نمونے کے طور پر میرے اس میں چھوٹے سے عجائب گھر میں اس کی ایک بوتل پڑی ہے. تو آپ نے استنجا کے بعد، چونکہ کچے غسل خانے تھے، کمرہ تھا، کپڑے سے پردہ کیا ہوا تھا، تو مٹی پر ہاتھ مبارک مل کر پھر اسے دھو کر صاف کیا، اور پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ مبارک دھویا، سر پر پانی ڈالا اور جسم پر بہایا، اور ایک طرف ہو کر پاؤں دھوئے. پھر آخر میں، چونکہ جگہ اگر پکی ہو، فرش جگہ پکی ہو، پانی نہ رکتا ہو، پاک جگہ ہو، اس میں پلیدی نہ ہو، تو پاؤں ساتھ دھل جاتے ہیں. لیکن اگر کچی جگہ ہو تو پھر الگ جگہ ہو کر جہاں نیچے پھر پاؤں سے مٹی وغیرہ نہ لگے تو دھو لینے چاہیے. تو آپ ایک طرف ہوئے اور دونوں پائے مبارک دھوئے، تو میں نے آپ کو کپڑا پکڑایا، آپ نے نہ لیا، اور ہاتھ اس طرح جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے گزر چکا کہ حضور جب وضو فرماتے تھے تو ایک خاص آپ کا استحکام کے لیے کپڑا ہوتا تھا جیسے آج کل تولیہ ہے، تو اس سے خشک فرما لیتے تھے. تو یہاں کپڑا کیوں نہ لیا؟ اس سے ہمیں علماء حق فرماتے ہیں کہ یہ کپڑا ذرا میلا تھا، اس میں میل کے آثار تھے، صاف نہیں تھا، تو حضور اکرم اسے لینا پسند نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان امراۃ من الانصار سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلها من المحیض فأمرها کیف تغسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت فكيف اطهرها بها فقالت تطهري بها قالت كيف تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها فاجتذبتها الي فقلت تبتغي بها اثر الدم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد غسل کے بارے سوال کیا کہ کیسے نہائے، تو آپ نے فرمایا صاف خوشبودار اچھے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے ساتھ پاکی حاصل کر اور پھر غسل کر. تو فرمایا کیسے پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ پاکی حاصل کر. اس نے تیسری دفعہ پھر عرض کی یا رسول اللہ پاکی کیسے حاصل کروں؟ آپ نے کہا سبحان اللہ پاکی حاصل کر، تو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عجیب بات ہے، تو بات ہی نہیں سمجھ پا رہی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر الگ کر لیا اور میں نے اسے الگ سے بات سمجھائی کہ حضور کا مقصد یہ ہے کہ ناپاکی کا خون جہاں جہاں جسم پر لگ جاتا ہے، اپنے سطر کی جگہ پہ لگ جاتا ہے، تو صاف کپڑے سے لے کر پہلے اسے صاف کر لیں. یعنی غسل سے پہلے مرد کے لیے بھی اصول ہے، وضو سے پہلے بھی اصول ہے کہ بدن پر کہیں کوئی ناپاکی لگ گئی ہے تو اسے پہلے صاف کیا جائے، اس کے بعد وضو کیا جائے. اسی طرح اب یہ نہیں ہے کہ پاؤں کے ساتھ غلاظت لگ گئی تو غسل کر کے آخر میں دھوئیں گے تو وہ دھل جائے گا، نہیں، جہاں ناپاکی لگی ہے وہ جگہ پہلے صاف کی جائے. تو چونکہ عورتوں کو اس میں داغ واغ رانوں کے ساتھ یا سطر کے ساتھ لگنے کا شبہ ہوتا ہے، تو فرمایا پہلے باہر جسم پر جو اس وجہ سے ناپاکی لگ گئی ہے صاف پاکیزہ کپڑے سے، آپ نے فرمایا کستوری لگا کپڑوں، عرب استعمال کرتے تھے، کستوری بہت مہنگی ہوتی ہے لیکن وہ ہلکی سی کہیں کسی کپڑے رومال میں خوشبو دے بھر دیتے تھے دکاندار کو، ذرا سی کستوری ہلکی تو اس سے ہزاروں رومال بن گئے، تو اسے استعمال کرنا پسند کرتے تھے. فرمایا اچھا کپڑا، اسے مطلب یہ کہ صاف ستھرا خود پہلے وہ کپڑا پاک صاف ہو. ایک ناپاک کپڑے سے پاکی کیا حاصل ہوگی؟ جہاں وہ ملو گے وہ جگہ اور ناپاک ہو جائے گی، تو اس سے پہلے پاکی حاصل کر، یعنی جسم کے ظاہر پر کہیں کوئی داغ دھبا ہے تو وہ صاف کر، اس کے بعد جو معروف طریقہ ہے اسے غسل کر لیں. کہ اصول یہ ہے کہ جسم سے ظاہراً کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پہلے وہ دور کی جائے. ون میں سلمۃ قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد ظفرا راسی فانقذوا لغسل الجنابۃ فقال لا انما یکفی کے ان تسی علی راسک ثلاث حصات ثم تفیضین علیک الماء فتطہرین رواہ مسلم. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایسی عورت ہوں جس کے بڑے گھنے بال ہیں اور میں انہیں خوب گونتی بھی ہوں. بعض خواتین تو آج کل تو خیر کھلے سر ننگے سر پھرنے کا رواج ہے، تو اب تک ہمارے سارے علاقے میں بھی بچیوں کے بیٹیوں کے بال گوندے جاتے تھے، وہ اسے میڈیاں کہتے تھے، وہ اس طرح سب میں بل دے کر بنا کر وہ جکڑے جاتے تھے اور پیچھے پھر تب جا کر وہ اکٹھے کرتے تھے. تو فرمایا میں نے تو اس طرح بال گوندے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب غسل جنابت کے لیے ہر وقت وہ سارا کھولنا تو مشکل ہو جائے، کیا پھر میں وہ سارے بال کھولوں نہانے کے بعد خشک کرنے کے بعد پھر اس طرح گوندوں؟ فرمایا نہیں، اگر تم نے سر میں بال گوندے ہوئے ہیں خواتین کے لیے تو ان کو میڑیوں کو اٹھا کر ان کے نیچے جگہ تر کر دو، پھر بال خشک بھی رہ جائے، ان کے بلوں میں خشکی بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن انہیں اٹھا کر نیچے، جلد خشک نہیں ہونی چاہیے، ان کے نیچے پانی پہنچا دو انگلیوں سے، پہلے جلد کو تر کر لو اور پھر غسل کر لو تو تم پاک ہو جاؤ. وننسن قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمد یغتسل بالساء الى خمسۃ امداد. حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سا کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو، مد کے ساتھ وضو، اور سا سے لے کر پانچ مد تک غسل کرتے تھے. یہ چار مد کا سا ہوتا ہے، یہ چار سا کا مد ہوتا ہے، کیا یہ کوئی سا اور مد اس عہد کے پیمانے تھے؟ تو وہ آج کل تو بڑا علماء اس میں کیا ہے کہ عہد اکبری میں وہ وزن تھا اس کے مطابق، عہد جہانگیری میں وہ وزن تھا اس کے مطابق ہیں، لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا، اس عہد کے پیمانے تھے. غرض یہ ہے کہ وضو سے چار پانچ گنا پانی غسل میں لگ جاتا ہے، اور وضو احتیاط سے کیا جائے کہ جسم خشک بھی کوئی ذرا نہ رہے، گندا بھی نہ رہے، صاف بھی ہو جائے اور پانی ضائع بھی نہ ہو. تو اگر اس میں دو سیر پانی لگا ہے غسل میں، وضو میں، تو غسل میں دس سیر لگ جائے گا، پانچ گنا پانی سے غسل ہو جاتا ہے. اللہ بہتر جانے یہ اس عہد کے پیمانے ان کے اوزان کتنے تھے، یا جو آگے علماء ان کی تشریح کر کے جو آگے پیمانے لکھے ہماری سمجھ میں وہ بھی نہیں آتے، جو مسلمانوں کے عہد حکومت میں بر صغیر میں رائے تھے وہ کب پیمانہ، یہ اکبری ہے، یہ جہانگیری ہے، پتہ نہیں ان کے اوزان کیا تھے، آج کل تو یہ سیر چھٹانک ہیں، ان کے حساب سے کیا اوزان تھے؟ تو اس تحقیق کی ضرورت بھی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ وضو احتیاط سے کیا جائے جس میں پانی ضائع بھی نہ ہو، وضو میں کمی بھی نہ ہو. تو غسل میں اس سے چار گنا سے لے کر پانچ گنا تک پانی خرچ کرنا چاہیے کہ غسل بھی پورا ہو جائے اور پانی کا ضیاع بھی نہ ہو. جیسا حضور کا ارشاد گزر چکا کہ اگر تم بہتے دریا کے کنارے بھی ہو تو پانی میں اسراف نہ کرو، اپنی ضرورت کا پانی لو، باقی اللہ کا مال ہے، اس کی مخلوق کے لیے ہے، تمہیں کیا خبر وہ کہاں کہاں جائیں گے، اس کے قطرے کس کس کا رزق ہے اس میں. معاذ رضی اللہ عنہ، معاذت رضی اللہ عنہ قالت رضی اللہ عنہ قالت قالت عائشہ رضی اللہ عنہ كنت اغسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من آناء واحد بيني وبينه فليبادرني واقول دالي دالي قالت هما جنبان. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک برتن سے نہا لیتے تھے جو ہم اپنے درمیان رکھ لیتے تھے. میں نے عرض کیا کہ ایک بڑا سا برتن ہوتا تھا بالٹی نما، اس طرح جیسے آج کل کڑاہیاں ہوتی ہیں جس میں پانی کا لگن بھی آج کل بھی ہوتا ہے، اس پانی کا لگن یا کیا کہتے ہیں، تو کوئی کپ وپ بھی نہیں ہوتے تھے، تو اس میں سے پانی ہاتھ پہلے دھو لیے پھر چلوؤں سے پانی لے کر نہاتے تھے. تو فرماتی ہیں کہ ہمیں غسل جنابت کرنا ہوتا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم اور میں اکٹھے ایک برتن سے نہا لیتے تھے، تو حضور جلدی جلدی پانی اٹھا لیتے تھے، تو میں کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی پانی رہنے دیں، میرے لیے بھی پانی رہنے دیں. تو گویا اگر میاں بیوی ایک باتھ روم میں ایک وقت میں اکٹھے نہا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. من عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر ائتلاما. قال يغتسل عن الرجل الذي يرى انه قد اتلم ولا يجد بلالا قال لا غسل عليه قالت ام سليم هل الا امراه ترى ذلك غسل قال نعم ان النساء شقائق الرجال رواه الترمذي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جو کپڑوں پہ لباس پہ داغ یا تری تو پاتا ہے لیکن اسے یاد نہیں کہ اتلام ہوا یا نہیں ہوا, خواب میں جو کچھ ہوا وہ اسے یاد نہیں, اسے خیال نہیں ہے کہ مجھے اتلام ہوا ہے یا نہیں, لیکن نشان کپڑوں پہ تری کا ہے تو اس وجہ سے وہ غسل کرے گا؟ فرمایا بے شک. اور ایک آدمی جسے یہ خیال ہے کہ رات کو مجھے اتلام ہو گیا لیکن اس کے لباس پہ کوئی داغ نہیں ہے, وہ تری نہیں پاتا, وہ بھی غسل کرے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں, محض وہم پر غسل نہیں کرے گا. اگر اتلام ہوگا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جو مادہ خارج ہوگا اس کا نشان کپڑوں پر ہوگا. اگر اس نے خواب میں کچھ ایسا دیکھا اتلام کی صورت ہوئی لیکن کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں ہے تو غسل واجب, کیونکہ غسل کا وجوب منی کے اخراج سے ہے, محض خواب سے نہیں. ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اس کی, یا رسول اللہ کیا عورت پر بھی ایسی غسل واجب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک. اور فرمایا عورتوں بھی مردوں کی مانند ہیں, شقائق الرجال, مردوں کا یہ شقائق ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کاٹ کر دو حصے کر دینا, کہ عورتیں بھی مرد ہی کا حصہ ہیں, ویسی انسان ہیں, ویسی جذبات رکھتی ہیں, ویسی کیفیات ہیں. اب اللہ نے ایک کو مرد بنا دیا, ایک کو عورت بنا دیا, تو ایک ہی چیز کے دو حصے ہیں, دونوں انسان ہیں اور اس میں دونوں برابر ہیں. احکام شریعت میں بھی دونوں برابر ہیں, احکام دونوں کے لیے ایک ہی ہیں. عورت بھی اگر اسے اتلام تو یاد ہے لیکن کپڑوں پہ نشان نہیں تو غسل واجب نہیں ہوگا, اتلام بھول بھی گیا لیکن کپڑوں پہ نشان ہے تو غسل کرے گی, اتلام بھی یاد ہے نشان بھی ہے پھر تو کوئی شک ہی نہ رہا. وانہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الخطان الخطان وجب الغسل فالت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغسلتنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب محل ختنہ سے تجاوز کر جائے, یعنی جب دخول ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے خواہ انزال ہو یا نہ ہو. تو فرماتی ہیں میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم دونوں نے غسل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ونبی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شعرۃ جنابہ فاغسل الشعر وان کل بشرۃ, رواہ ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ. وقال ترمذی هذا حدیث غریب والحارث ابن بجیر راوی هو شیخ لیس بذلك. حضرت حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے. یہ ناپاکی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے تاری جو وجود پر چھا جاتی ہے, ایک ہوتی ہے ساری جو اندر خون کے ساتھ مل جائے سارے بدن میں رواں ہو جاتی ہے دل سے لے کر ایک ایک ذرے تک. یہ جو پہلی قسم ہے یہ ہے جو جنابت وغیرہ سے فرض ہو جاتی ہے, تو یہ تاری ہوتی ہے ظاہر بدن پر. تو فرمایا ہر بال کے نیچے ساری جلد پر ہے, تو احتیاط بالوں کو پوری احتیاط سے دھونا چاہیے, کہ بالوں سے ہوتا ہے بال لمبے ہوں تو اوپر سے پانی گزر جاتا ہے اور نیچے جڑ یا جلد خشک رہ جاتی ہے, تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. اور جو ساری ہوتی ہے بدن میں وہ کفر سے ہوتی ہے, وہ بظاہر بدن کافر کا بدن بھی پاک نہیں ہوتا کیونکہ اندر اتنی ناپاکی ہوتی ہے کہ وہ غسل بھی کرتا رہے تو اس کا بدن پاک نہیں ہوتا, ناپاک ہی رہتے کیونکہ ناپاکی اندر ساری صلاحیت کی ہوئی ہوتی ہے, ایک ایک رگ جاؤں میں, ایک ایک خون میں, ایک ایک دھڑکن میں, دل میں, جگر, ہر جگہ کفر کی نجاست ہوتی ہے تو وہ ساری ہوتی ہے، جنابت وغیرہ سے یہ تاری ہو جاتی ہے، تو جلد کے ہر ذرے پہ تاری ہو جاتی ہے، لہذا غسل احتیاط سے کیا جائے اور پوری طرح پوری جلد کو تر کیا جائے. اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس لیے کہ حارث بن دحیہ جو تھے وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں باتیں یاد نہیں رہتی تھیں، یہ صحابہ کرام میں سے تھے اور ان کی عمر بہت زیادہ ہوگی، تو فرماتے ان کی حدیث جو ہے وہ غریب ہے اس لیے کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ انہیں باتیں بھول جاتی تھیں، لیکن یہ بات باقی تمام احادیث مبارکہ اس کی تائید کرتی ہیں. ون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها وغسل بها کذا وکذا من النار. قال علی فمن سم عادیت راسی فمن سم عادیت راسی ومن سم عادیت راسی ثلاثاً رواہ ابو داؤد و احمد و دارمی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا ایک بال جتنی جگہ غسل جنابت نے سے چھوڑ دی اس کو نہ دھویا تو ایسا ہے کہ اس جگہ کو آگ سے عذاب کیا جائے گا. یعنی کوئی جگہ ایک بال کے نیچے بھی خشک نہیں رہنی چاہیے غسل جنابت میں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اس لیے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، اور یہ تین دفعہ دہرایا کہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، میں نے اپنے سر کے ساتھ. وہ دشمنی کیا تھی؟ وہ سر پر ہمیشہ اس طرح پھیر دیتے تھے، ان کے بال گھنے تھے، ریش مبارک بھی بڑی گھنی تھی، تو ہمیشہ یہ حدیث سننے کے بعد کہتے تھے میرے بڑے گھنے بال ہیں، کوئی خشک رہ نہ جائے، تو ہمیشہ سر پر اس طرح پھیر، کہتے تھے میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا ہوں یہ حدیث سننے کے بعد. وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضأ بعد الغسل. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جب غسل فرما لیتے تو پھر اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، غسل وضو کو کافی ہو جاتا ہے، سارے اعضاء دھل جاتے ہیں جب بندہ غسل کر لیتا ہے، تو حضور جب غسل فرما لیتے تو پھر سوائے اس کے کہ وضو کی ضرورت پیش ہے، ورنہ غسل میں وضو ہو جاتا ہے، حضور اس کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے. وانہا قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل راسه بالختم وهو جنب یجتری بذلک لا یشرب علیہ الماء. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جنابت کا غسل فرماتے ہیں سر مبارک کو ختمی کے ساتھ دھو لیتے تھے. ختمی ایک بوٹی ہوتی ہے، طبیبوں کے پاس مل جاتی ہے، تو اسے اگر پانی میں بھگو کے رکھ دیا جائے تو وہ بھی صفائی کا، بالوں کو دھویا جائے تو صفائی کا کام کر جاتی ہے، بال صاف ہو جاتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے ہوئے ختمی سے سر مبارک دھو لیتے اور پھر اس پر مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، تو اس ختمی میں چونکہ پانی تو صاف ہی رہ جاتا ہے، اس کا اثر پانی میں آ جاتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ مٹی کی طرح سر پر لیپ ہو جائے اور دھونی پڑے، اس کو ایک بوٹی ہے، جڑی بوٹی ہے، تھوڑی سی پانی میں ڈال دی تو اس میں پانی میں اثر آ جاتا ہے، پانی تو ویسے ہی ہوتا ہے، وہ ختمی والا پانی ہو گیا، تو اس سے جب سر مبارک دھو لیتے تھے تو مزید پانی ڈالنے کا ضرورت محسوس نہیں فرماتے تھے. من یالا قال رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا یغتسل بالبراز فصعد المنبر فجمد حمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان اللہ حی ستطیر یحب الحیاء وَاسْتَتِرْ إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ وَلْيَسْتَتِرْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِي فِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ سَتِيرٌ فَإِذَا أَرَادَكُمْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَضَّأْ بِشَيْءٍ. حضرت یانا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلی جگہ پر غسل کرتے دیکھ لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ حضور ممبر تک تشریف فرما ہو گئے, باقاعدہ خطبہ دیا, پورا اہتمام فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم حیا کو پسند کرتے ہیں, خود پردہ پوش ہیں, بے شمار مخلوق گناہ کرتی ہے, وہ کسی کا گناہ ظاہر نہیں کرتے, اللہ بے شک بہت پردہ پوش ہے, پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے, اور وہ اتنی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ ہر بندے کا بھرم رکھے ہوئے ہیں, اس لیے پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں. تو جب غسل کرتے ہو تو پردہ کر لیا کرو, اللہ کو یہ پسند ہے, اور کھلے عام بے پرد نہانا گستاخی ہے. اسے حضور نے اتنی اہمیت دی کہ اب باقاعدہ حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر منبر عالی پہ تشریف فرما کر اس کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا, اور اللہ کی حمد و ثنا کر کے فرمایا کہ اللہ بڑا پردہ پوش ہے, کتنے گناہ تم کرتے ہو, یاد کرو تمہارے ایسے ایسے جرائم ہیں کہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائیں تمہیں گھر سے نکال دیں, اولاد تمہارے منہ نہ لگے, بیٹے بیٹیاں تم سے الگ ہو جائیں کہ یہ کیسا انسان ہے, لیکن یہ اللہ پردے رکھتا ہے. تو خود بھی تو اپنا پردہ رکھو, کھلے عام غسل کرنا بے پرد ہو کر بہت بری بات ہے, تو پردہ غسل کے وقت پردہ کرنا ضروری ہے. اور اس کو حضور نے خاص اہتمام فرمایا, اتنی تاکید فرمائی.